قیم کی جانب سے اس جنگ کا الگ الگ نام رکھا جانا تھا۔ ایرانی اسے مقدس دفاع اور مسلط کردہ جنگ کہتے تھے، جبکہ عراقیوں نے اسے قادسیہ صدام کا نام دے رکھا تھا۔ جنگ کے لیے بہت سے اسباب اور دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سب سے اہم ایران میں 1979 میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد کے حالات تھے۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق اروند رود ندی کا واپس لیا جانا اور اسلامی انقلاب کو برآمد کرنے کے سلسلے میں امام خمینی کا پیغام وہ اصلی اسباب تھے جنہوں نے صدام حسین کو ایران پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی۔
ایران تشویق کیا
ان مسائل پر گہرائی سے سوچتی ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ یہ باتیں ایران کے خلاف عراق کی جنگ شروع کرنے کے لیے اچھا بہانہ ہو سکتی ہیں۔ تاہم اس جنگ کے تمام اسباب یہی نہیں تھے۔ اپنے اس سوال کا جواب پانے کے لیے میں سردار صفوی کے پاس پہنچی۔ ان کی باتوں نے مجھے اس مسئلے کے بہت سے نئے پہلوؤں سے آگاہ کیا۔
ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی جنگ کے اسباب کے تجزیے کے لیے میرے خیال میں ہمیں پہلے عالمی حالات، علاقائی حالات اور ایران و عراق کے داخلی حالات جیسے تین مسائل کا جائزہ لینا ہوگا۔ عالمی حالات کے لحاظ سے حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ اس وقت ہوئی جب دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی۔ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سرد جنگ کے زمانے میں ہونے والی وہ واحد جنگ جس کا ایک فریق دو سپر طاقتیں تھیں، عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ تھی۔ تو امریکہ اور روس ایک ساتھ کیوں کرتے؟ شاید ان دونوں طاقتوں کے درمیان ایک غیر تحریری اتحاد تھا۔ امریکیوں کی دلیلیں تو بہت واضح تھیں، وہ سن 1972 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی چنگاری پھوٹنے کے وقت سے ہی بہت زیادہ ناراض تھے، کیونکہ ایران ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ جب تہران میں امریکی سفارت خانے پر، جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، انقلابی طلبہ نے قبضہ کر لیا، تو امریکیوں کو بڑی ذلت اور حقارت محسوس ہونے لگی۔ تیسری بات یہ کہ جب انہوں نے پانچ اردی بہشت سن 1359 ہجری شمسی مطابق 5 اپریل سن 1980 کو ایران کے تبس نامی علاقے پر فوجی حملہ کیا اور وہاں سے وہ فوجی کاروائی کر کے تہران سے اپنے ارغمال بنائے گئے سفارتکاروں کو چھوڑانا چاہتے تھے، تو ان کی یہ کاروائی ناکام رہی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایران سے انتقام لینے، اسلامی انقلاب کو سزا دینے اور ایرانی عوام کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے ایران کے خلاف عراق سے جنگ شروع کرائی۔ ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے زیادہ تر فوجی وسائل یورپ اور مغربی ممالک کے بنے ہوئے تھے۔ ہماری فضائیہ، ہمارے F-4، F-5 اور F-14 جنگی طیارے، ہماری بری فوج اور بحریہ کے ساز و سامان اور اسلحے زیادہ تر مغربی ممالک اور امریکہ کے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس 2000 ہیلی کاپٹر تھے، وہ سب بھی مغربی ممالک کے بنے ہوئے تھے۔ امریکی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر عراق کی جانب سے ہم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو ہم اپنے اسلحوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ بہرحال فوجی لحاظ سے لیس ہونے کے لیے فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایران میں ایک نئی حکومت تشکیل پائی تھی اور اقوام متحدہ یا دنیا میں سیاسی حمایت کی اسے ضرورت تھی۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ سیاسی حمایت کے لیے بھی ایران امریکہ کے دامن میں پناہ لے گا تاکہ وہ عالمی اداروں میں ایران کے حقوق کی حمایت کرے۔ تو یہ وجہ اور اسباب تھے کہ امریکی عراق کی باسی حکومت کو ترغیب دلا رہے تھے کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کاروائی کرے۔ اب اس سوال کا دوسرا پہلو، اور وہ یہ کہ سوویت یونین کیوں ایران کے خلاف کاروائی کی حمایت کر رہا تھا۔ سوویت یونین نے سن 1979 میں افغانستان پر فوجی قبضہ کر لیا تھا اور 9 تک، یعنی سن 1988 تک، سوویت یونین کی لال فوج افغانستان میں موجود رہی۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس پر سخت دباؤ تھا کہ وہ افغانستان سے نکل جائے اور اپنے فوجیوں کو اس ملک سے نکال لے۔ سوویت یونین اس چکر میں تھا کہ کسی طرح وہ سیاسی دباؤ جو اس پر پڑ رہا تھا ختم ہو جائے۔ اسی دوران ایران میں اسلامی انقلاب رونما ہوا اور ایران میں ایک نیا سیاسی محاذ کھل گیا۔ اس طرح سے افغانستان کی جنگ کو بھلا دیا گیا اور ایران کی جنگ مشرق وسطی کے اہم ترین مسئلے میں تبدیل ہو گئی، جس کے بعد بہت ہی کم لوگ افغانستان پر قبضے کی بات کرتے تھے۔ دوسری جانب سوویت یونین عراق کا اتحادی بھی تھا اور ان دونوں کے درمیان 30 معاہدہ تھا۔ عراق کے پاس جتنے بھی جنگی ساز و سامان اور اسلحے تھے ان میں زیادہ تر سوویت یونین کے تھے، جیسے بیوک 25، بیوک 29 اور سوخو 24 طیارے، P-72، P-64 اور P-62 ٹینک۔ اسی طرح سے اوزا نامی چھوٹے بحری جنگی جہاز بھی روسی ساخت کے ہی تھے۔ ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی جنگ کے سبب سوویت یونین نے بہت بڑی تعداد میں اپنے اسلحے عراق کو فروخت کیے۔ اس طرح سوویت یونین نے افغانستان کی جنگ سے خستہ حال ہو چکے اپنے اقتصادی حالات کو بھی بہتر بنایا اور کسی حد تک اس جنگ کے سبب پڑنے والے سیاسی دباؤ کو بھی کم کیا۔
ایران اور عراق نے سن 1975 میں الجزائر میں اپنے سرحدی علاقوں کے تعین، خصوصاً اروند رود ندی کے بارے میں جو دونوں ملکوں کی مشترکہ آبی سرحد تھی، کئی معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ صدام حسین نے فروری 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس معاہدے کے اعتبار کو ختم کرنے کے لیے کیمرے کے سامنے اس معاہدے کے متن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صدام نے عراقی عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جون 1980 میں اس سلسلے میں کہا کہ اب ہمارے پاس اتنی فوجی طاقت ہے کہ ہم شاہ کی جانب سے خلیج فارس میں غصب کیے گئے اپنے 3 جزیروں کو واپس لے سکیں۔ ان جزیروں پر قبضے کے وقت سے ہی ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم نے ان جزیروں کو واپس لینے کے لیے مسلسل اپنی فوجی اور اقتصادی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ صدام حسین نے الجزائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرنے کے بعد اروند رود ندی اور خلیج فارس میں واقع تمب بزرگ، تمب کوچک اور ابو موسیٰ نامی 3 جزیروں کو واپس لینے کے بہانے ستمبر 1980 میں ایران پر اپنا حملہ شروع کر دیا۔
عام طور پر ہم ستمبر 1980 کے اواخر کو صدام کی جنگ سے جنگ کی شروعات کہتے ہیں، تاہم تمام دستاویزات اور ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدام حکومت اور عراقی فوج نے ہمارے ملک کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ خوش قسمتی سے ایک جانب عوام نے زبردست دفاع کیا اور مسلح افواج بھی تیزی سے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب رہی، جس کے سبب جنگ کے پہلے ہفتے میں ہمیں جو جھٹکا لگا تھا اس سے ایران سنبھل گیا۔ خاص طور پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو تدابیر اختیار کی اور جو رہنمائیاں کی، ان کے سبب ہم جنگ کا پہلا سال آسانی سے جھیل گئے۔ جنگ کے دوسرے سال سے در حقیقت ہم نے دشمن کو باہر نکالنے کے لیے بنیادی اقدامات شروع کیے، اگرچہ اس میں وقت لگا، تاہم ہم دشمن کو باہر نکالنے میں کامیاب رہے۔ تقریباً 30 ممالک ہمارے مد مقابل تھے، جو یا تو خاص فوجی طریقوں سے یعنی فوجی بھیج کر یا اسلحے دے کر یا مالی امداد کر کے یا فوجی ساز و سامان دے کر یا اطلاعات فراہم کر کے ہمارے اصل دشمن یا کھل کر سامنے آنے والے دشمن یعنی صدام کی باسی حکومت کی مدد اور حمایت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ہم نے جنگ میں کامیابی حاصل کی، دشمن کو باہر نکالا اور ایران کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم کارنامہ انجام دیا۔ یہ ایسا کارنامہ تھا جسے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا قومی افتخار ہے اور اس پر دسیوں برسوں تک کام ہونا چاہیے۔ اور وہ کارنامہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی سرزمین کا ایک انچ ٹکڑا بھی دشمن کے قبضے میں نہیں رہنے دیا۔ دستاویزات سے صاف ظاہر ہے کہ دشمن نہ صرف یہ کہ ایرانی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، بلکہ اس نے ایران کے اسلامی نظام کو ختم کرنے کا بھی ارادہ کر رکھا تھا۔
عام طور پر مغربی محققین کا خیال ہے کہ اسلامی انقلاب اور اس کے آثار ایران اور عراق کے درمیان جنگ شروع ہونے کا سب سے اہم سبب رہے ہیں، یعنی اسلامی انقلاب کے وقوع پذیر ہونے اور شاہ کا تختہ الٹنے کے بعد امریکہ کی مشرق وسطی کی اسٹریٹجی کی عمارت، جو ایران اور سعودی عرب جیسے دو ستونوں پر استوار تھی، دھڑام سے گر گئی اور ایران اور عراق کے درمیان طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ اس طرح علاقے میں طاقت کا خلا پیدا ہونے کے مد نظر اسلام پسندی کی لہر علاقے میں بڑی طاقتوں کی طاقت کا توازن بگاڑ سکتی تھی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ امریکہ اور مغرب کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے۔ درحقیقت امریکہ اور مغرب اسلامی انقلاب اور اس کے اثرات کو تیل، اسرائیل کے تحفظ اور سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روکنے جیسے اپنے مفادات کے خلاف اور نئے عالمی نظام کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔ اس قسم کے خیالات اسلامی انقلاب سے مقابلے کو چاہے وہ جس طرح بھی ممکن ہو نہ صرف یہ کہ ضروری بلکہ ناگزیر بناتے تھے. ان حالات میں جنگ کو اصل مسئلے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایران کے انقلابی نظام کو گرانے کے لیے ایک حربے اور ہتھکنڈے کی صورت میں استعمال کیا گیا تھا. عراق کے اس وقت کے نائب وزیر اعظم طٰہٰ یاسین رمضان نے الثورہ جریدے کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جنگ سن 1975 کے معاہدے یا کچھ 100 کلومیٹر زمین یا آدھے شط العرب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جنگ اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ الٹنے کے لیے.
اس انقلاب کے دشمنوں نے اسلامی انقلاب کے اثرات کو ایران کی سرحدوں سے باہر پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے. انہوں نے ملک کے اندر موجود اپنی تمام تر توانائی اور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی انقلاب کے فروغ کی رفتار کو کم کرنے کی حتی المقدور کوششیں کی. انہوں نے ملک کے اندر جھڑپیں کرائیں, انقلاب مخالف افراد اور گروہوں کو ہر طرح سے لیس کیا, ان کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد کی, فکری اور نفسیاتی لحاظ سے ان کی حمایت کی. تاہم ایران کے نومولود انقلاب نے امام خمینی کی قیادت میں عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ ان تمام رکاوٹوں کو بڑی تیزی سے عبور کر لیا اور دشمن دوسرے ملکوں میں اس قسم کے انقلابوں کے سلسلے میں اختیار کیے جانے والے ہتھکنڈوں کو ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف استعمال نہیں کر سکا اور اسے شکست اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. دشمن نے بڑی تیزی کے ساتھ اگلے مرحلے میں عراق کی باسی حکومت جیسی سرکار کو ایران کے اسلامی انقلاب کے تیز رفتار فروغ کو روکنے کے لیے استعمال کیا. صدام کی حکومت کا پورا ڈھانچہ اور اس کی سیاسی فکری اور فوجی وابستگی مشرق کے ساتھ تھی. تاہم ہم تاریخ کے اس مرحلے میں ایک اہم تبدیلی دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہ مغرب نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ صدام کی حمایت کی اور اسے پوری طرح سے لیس کر دیا. اس طرح صدام نے ہمارے خلاف جارحیت شروع کی. موجودہ دستاویزات اور ایران کی جانب سے عالمی اداروں میں کی جانے والی شکایتوں کے مطابق جنگ کے باضابطہ اعلان سے قبل سیاسی, اقتصادی اور تشہیراتی کاروائیوں کے علاوہ صدام حکومت نے کم از کم 200 بار ایران کے خلاف فوجی کاروائیاں کی تھیں, جن میں عراقی جنگی جہازوں کی ایران کی سرحد کی خلاف ورزی, ایرانی علاقوں میں گولہ باری اور اسی قسم کی دوسری کاروائیاں شامل تھیں. آخر کار 31 شہری ور سن 1359 ہجری شمسی کو عراق کی باسی حکومت نے ایران پر وسیع پیمانے پر حملہ کر دیا. عراقی حکومت کا اندازہ یہ تھا کہ ایران میں سیاسی حاکمیت متزلزل ہے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کی اچھی خاصی توانائی داخلی حالات سے نمٹنے میں صرف ہو چکی ہے, لہذا صدام ایران کے خلاف جارحیت کر سکتا ہے اور بڑی آسانی سے کم ترین فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے کہ ایران کے کچھ علاقوں کو اپنے قلمرو میں شامل کر لے. یہاں تک کہ انہوں نے جنگ کے آغاز سے قبل اپنے دعووں میں ایران کے صوبے خوزستان کو سعودی عرب کے ایک صوبے کے طور پر نقشوں میں پیش کر کے نفسیاتی کام شروع بھی کر دیا تھا. اس طرح آخرکار جنگ شروع ہو گئی.
اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے جنگ کو روکنا ناممکن تھا, کیونکہ ایران کے سامنے اس جنگ کو روکنے کے لیے تین ہی طریقے تھے جس کا آغاز انتہائی ناگزیر طریقے سے ہونے جا رہا تھا. ایک, مزاحمت اور دفاع کی طاقت, دو, دوسروں کی جانب سے سیاسی مدد کا حصول, اور تین, عراق کے سامنے جھکنا اور اسے سہولتوں کی فراہمی. ایران کی فوجی طاقت کے سامنے موجود رکاوٹوں اور مسائل کے پیش نظر اور اسی طرح لبرل افراد کے اقتدار میں ہونے اور بنی صدر کے صدر اور سپریم کمانڈر کے عہدے پر فائز ہونے کے سبب جو ایرانی فوج کو استعمال کرنے میں انتہائی نااہل ثابت ہوا تھا, ایران کی کی دفاعی اور مزاحمتی طاقت بہت کم ہو گئی تھی. دوسروں کی جانب سے سیاسی مدد کا حصول یا ایک سیاسی و علاقائی یا پھر عالمی اتحاد میں شرکت بھی عملی طور پر ممکن نہیں تھی، کیونکہ ایران میں سیاسی استحکام کا فقدان تھا اور پھر اسلامی انقلاب کی ماہیت کی وجہ سے بھی ایسا ممکن نہیں تھا. اسی طرح عراق کے سامنے جھکنا اور اسے سہولتیں فراہم کرنا بھی اسلامی انقلاب کے بنیادی عقائد کے منافی تھا، اور دوسرے یہ کہ اس سے جنگ کو روک پانا عملی طور پر ممکن نہیں تھا. بنابراین ایران میں نیا نیا آنے والا اسلامی انقلاب ایک ناگزیر اور ناخواستہ جنگ لڑنے پر مجبور ہو.
صدام نے اپنی پوری توانائی کے ساتھ جارحیت شروع کی، تاہم ایران کے نئے اسلامی نظام نے عوام کی عام لامبندی کے ساتھ، جو امام خمینی کے الہی افکار کا نتیجہ تھا، مقدس دفاع کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، اور اس نے تین موقعوں پر بخوبی یہ دفاع انجام دینے میں کامیابی حاصل کی. پہلا موقع جارحیت کے آغاز ہی میں دشمن کی پیش رفت کو سرحدی علاقوں سے لے کر خرم شہر جیسے بعض شہروں تک میں روک دیا گیا، اور دشمن کو آسانی سے جارحیت جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی. صدام کے فوجی اندازوں کے مطابق اس کی فوج 3 دنوں میں تہران پہنچ جاتی، تاہم اسلامی جمہوریہ کی شجاع اور بہادر فوج نے اسے صرف خرم شہر کے دروازے کے باہر ہی 40 دنوں تک روک کے رکھا. اس مرحلے کے بعد ہماری فوج نے کوشش کی کہ دشمن کو ان علاقوں سے پیچھے کی طرف دھکیلے جہاں سے اس نے جارحیت کی تھی، اور عراقی فوج کو ملک کی قانونی اور سیاسی سرحد تک پہنچا دے. ہم نے جارحیت کا دفاع دراصل یہیں پر انجام دیا. اور تیسرا مرحلہ جو ہم نے مقدس دفاع کے دوران شروع کیا، وہ جارح فوج اور اس کے حامیوں کو سبق سکھانا تھا. میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے باقی ماندہ اثرات اور دستاویزات سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کن کن ملکوں نے ہمارے اسلامی انقلاب کے خلاف صدام کی باسی حکومت کی حمایت کی تھی، چاہے وہ اس کے علاقائی حامی ہوں یا عالمی حامی. اس سلسلے میں سب سے اہم ثبوت جو پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ 8 سال تک دفاع کرنے کے بعد ہم نے جنگ سے جو مال غنیمت حاصل کیا، یعنی حق و باطل کی مہازارائی میں اسلام کے مجاہدین نے جارحین سے جو ہتھیار اور ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر حاصل کیے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تقریباً 40 ممالک نے صدام کو اسلحے اور جنگی ساز و سامان دیے تھے، اور انہوں نے علاقے اور دنیا میں موجود طاقت کے توازن کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا. یہ بہت بڑا ثبوت ہے جو آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہے، اور کوئی بھی محقق اس کا جائزہ لے سکتا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ جارحین کا کیا انجام ہوتا ہے. فوجی لحاظ سے لیس کرنے کے علاوہ کسی بھی جنگ میں پیش آنے والا ایک اہم ترین مسئلہ جنگ کی اقتصادی پشت پناہی ہے. جس دن صدام نے ہمارے خلاف جارحیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا، تو وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے بارے میں پوری طرح سے مطلع تھا. مشرق نے بھی اور مغرب نے، اور ساتھ ہی ایران سے فرار کر کے دوسرے ممالک میں جانے والے پٹھوؤں نے بھی ضروری اطلاعات صدام کے حوالے کر دی تھی. ایرانی قوم کے زر مبادلہ کے بہت سے ذخائر جو مغرب کی سیاسی حاکمیت میں تھے چوری کر لیے گئے تھے اور ان کی لوٹ مار کی جا رہی تھی. اس وقت تک ایران نے اپنی زر مبادلہ کی آمدنی کے سلسلے میں کوئی مناسب سسٹم تیار نہیں کیا تھا. دراصل ہماری زر مبادلہ کی بہت زیادہ آمدنی نہیں تھی. عراق کی باسی حکومت کے دستاویزات اور جنگ کے خاتمے کے بعد سامنے آنے والے حقائق کے مطابق مسلط کردہ جنگ کے آغاز میں صدام حکومت کے زر مبادلہ کا ذخیرہ 40 ارب ڈالر تھا.
امریکی حکام ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی جنگ کے سلسلے میں بے اتنائی سے کام نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ اول تو جنگ خلیج فارس کے حساس علاقے میں ہو رہی تھی، جو ایسا علاقہ تھا جس سے سن 1971 کے بعد سے امریکہ کے انتہائی اہم مفادات وابستہ تھے. دوسرے یہ کہ جنگ کے فریقین کے مد نظر اس جنگ کا نتیجہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ جنگ کا ایک فریق ایران تھا جو اسلامی انقلاب سے قبل امریکہ کا قریبی دوست اور حلیف تھا، اور اسلامی انقلاب کے بعد علاقے میں اس کے اصل دشمن میں تبدیل ہو چکا تھا، جبکہ جنگ کا دوسرا فریق عراق تھا جو سن 1972 کے بعد سے اس علاقے میں مغربی رائے عامہ کی نظر میں سابق سوویت یونین کا حلیف سمجھا جاتا تھا. تیسرے یہ کہ یہ جنگ سر جنگ کے زمانے میں ہو رہی تھی، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ دوسری بڑی طاقت اس جنگ کو علاقے اور خلیج فارس میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے استعمال کرے. مسلط کردہ جنگ کے آغاز میں ہی امریکی حکومت نے ایک بیان جاری کر کے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا، تاہم یہ غیر جانبداری کبھی بھی عملی جامہ نہیں پہن سکی. امریکی صدر جمی کارٹر کے قومی سلامتی کے مشیر برجنسکی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں امریکہ کی حکمت عملی ان حکومتوں کی تقویت کرنے پر مبنی ہے جو ایران کی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کی صلاحیت رکھتی ہیں. دوسری طرف امریکہ کی جانب سے جنگ میں غیر جانبدار رہنے کے اعلان کے ساتھ ہی اس ملک کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی غیر جانبداری کا مطلب اس کی جانب سے بے اتنائی نہیں ہے، اور ریاستہائے متحدہ امریکہ تیل کی سپلائی کو یقینی بنائے رکھنے کے لیے غیر ملکی خطرے کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کرے گا.